تشریف لا رہے ہیں میرے اور آپ کے دل کی دھڑکن امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ ومن بہدیہ مہتدا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون, صدق الله العظيم. جناب صدر محترم, اکابر علماء کرام, رہنمایان امت, میرے بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, دو روز سے آپ یہاں اس اجتماع میں شریک ہیں. جید علماء کرام اور رہنمایان قوم کی تقریریں آپ نے سنی. ہر مقرر نے اپنے زاویہ نظر سے آپ کو حالات سے آگاہی دی. میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا اور اس کے تمام ذمہ داران و کارپردازان کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے مجھ پر احسان کیا اور اس مبارک مجلس میں آپ کے ساتھ شریک ہونے کی سعادت بخشی. میرے محترم دوستوں, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جس محاذ پر کام کر رہی ہے, یہ ان کا پوری امت پر احسان ہے. ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے سرحدات کے چوکیدار ہیں, اور باوجود اس کے کہ ظاہری طور پر کوئی زیادہ مادی اسباب بھی نہیں ہیں, لیکن ان کی آواز پوری امت کو بیدار کرنے کا عظیم فرض سر انجام دے رہی ہے. آج بھی ہمارے ملک کا یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. ساری دنیا ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ ختم نبوت کا مسئلہ کیوں چھیڑتے ہیں, آپ اپنی تحریک اور اپنے جلسوں میں ناموس رسالت کا موضوع کیوں چھیڑتے ہیں؟ میں واضح طور پر آپ سے کہوں کہ پاکستان کا مذہبی طبقہ جو اس حوالے سے ہمیشہ حساس رہا ہے، جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے تب سے اس موضوع پر ان کی تشویش بڑھ گئی ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت، ایک جمہوری جماعت ہے، وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے لیکن جمہوریت کے حوالے سے اگر اسے کوئی خطرات محسوس ہوں تو پھر وہ جمہوریت کے لیے علم برند کر کے میدان میں نکلتی۔ اگر انسانی حقوق کا سوال پیدا ہو جائے تو ہمارے ہاں سول سوسائٹی کے لوگ میدان میں نکلتے ہیں اور وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان اور اس کا جو مذہبی حلقہ ہے، چاہے وہ سیاسی امور کے ساتھ زیادہ تر وابستہ نہیں ہوتے، وہ اپنے خاص ماحول میں دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اس پورے حلقے کو تشویش لاحق ہو جاتی ہے اور ایک اضطراب پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں مذہبی معاملات، مذہبی مسائل اور انتہائی حساس مسائل آج کیوں خطرے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا بہت بڑا سیاسی ایک ماحول، ہمارا صحافتی ماحول، شاید یہ پہلو ان کی ترجیحات میں نہ ہو، لیکن اگر ان کی کوئی ترجیح ہے اور اپنی ترجیحات پر وہ کوئی سوال اٹھاتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں اور ہم سے وہ حمایت کی توقع رکھتے ہیں تو پھر مذہبی طبقہ بھی ان سے بجا طور پر یہ توقع رکھتا ہے کہ اسلامی موضوعات، اس پر آپ بجائے اس کے کہ ہمیں کوستے رہیں کہ یہ تو مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، یہ تو مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، مہربانی کرو ہمارا بھی کوئی اضطراب ہے، ہمارا بھی کوئی کرب ہے، ہمارے بھی کوئی احساسات ہیں اور اس حوالے سے آپ پر بھی ہمارا حق ہے کہ جب ہمیں اضطراب ہو تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیا کریں۔ تو میرے محترم دوستو، آپ کو یاد ہوگا نومبر 2018 میں ہم نے جب پہلا ملین مارچ کراچی میں کیا تو اس کا سبب ناموس رسالت کا مسئلہ تھا۔ توہین رسالت کی ایک مرتکب کو جس طریقے سے بری کیا گیا اور باعزت بری، اور پھر جس طریقے سے باعزت طور پر ان کو اپنے پسندیدہ کسی ملک کی طرف بھیجا گیا سرکار کی نگرانی میں، تو کچھ تو ہم بھی جانتے ہیں نا کہ کہاں کہاں سے دباؤ آیا۔ سال ہا سال سے پڑی ہوئی اپیل ایک لمحے میں جاگتی ہے،
سپریم کورٹ میں اپیل سنی جاتی ہے اور ایک گھنٹے کے اندر اندر سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ اور اس کے بعد جو تفتیش سب رد کر دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم ابھی ایک گھنٹے میں سمجھ گئے کہ سب کچھ غلط تھا اور اس کو رہا کیا جاتا ہے. اب مجھے پتا ہے کہ دنیا کے کس کس ملک نے پاکستان پر دباؤ ڈالا, کون کون سے مالیاتی ادارے پاکستان میں آئے اور اپنے مالیاتی نیٹ ورک میں پاکستان کو شامل کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ پہلے آسیہ کو رہا کرو, اس کے بعد ہم آپ کو دنیا کے اس مالیاتی نیٹ ورک میں جگہ دیں گے. ہم کوئی بلا وجہ رو رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں اور ہم اس کو اٹھانے کے شوقین ہیں. اور پھر یہ کہ ہم نے وہی بات کی ہے جو ہمارا آئین کہتا ہے. ہمارا آئین کہتا ہے انسداد توہین رسالت کے قانون میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب پر سزائے موت ہوگی. ہم آئین سے کوئی باہر تو بات نہیں کر رہے. اگر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئین میں ترمیم کی ہے اور یہ ہمارے آئینی مسئلہ ہے. سیاسی پارٹیوں کی ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن آئین متفقہ ہے. اسی آئین کے تحت جو جب وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اسی آئین کے تحت جب وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, اسی آئین کے تحت جب وہ ملکی معیشت کی بات کرتے ہیں, تو ہم اسی آئین کے تحت مذہب کی بات کرنے کا پورا پورا حق رکھتے ہیں. انہوں نے شاید یہ سمجھائے کہ پاکستان میں مذہب لاوارث ہے, شاید یہ سمجھا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت لاوارث ہے, شاید یہ سمجھا ہے کہ ناموس رسالت اس ملک میں لاوارث ہے. نہیں, اس کے وارث موجود ہیں اور اس پر جان قربان کرنے والے بھی موجود ہیں. تو جس طریقے سے اور آج میں آپ کو ایک نئی بات کہنا چاہتا ہوں, جب ہم نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کیا, اکتوبر کا مہینہ ہم نے اس کے لیے متعین کیا اور اس کے بعد مختلف جماعتوں سے مشاورت کے بعد 27 اکتوبر کو طے کیا, تو دنیا میں دو قوتیں ہیں جو اس وقت اضطراب میں ہیں اور پریشان ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ملک کے حکمران پریشان ہیں؟ میں بتاتا ہوں, آج سنو مجھ سے کہ کون پریشان ہے. اس تحریک سے کہاں کہاں پر زلزلہ ہے. یہ پریشانی ایک اسرائیل میں پائی جا رہی ہے اور ایک قادیان میں پائی جا رہی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو 30-40 سال تک یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے, یہاں پاکستان میں جو ہم نے لابنگ کی ہے, جو ہم نے اپنا ایک حلقہ اثر بنایا ہے, یہ مارچ اس کو بھی بہا کے لے جائے گا اور ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اور یہ بات اخبارات نے 1996 میں لکھی کہ 2020 میں اسرائیل کا، صہیونی قوت کا نیٹ ورک پورے ساؤتھ ایشیا میں پھیل جائے گا اور پورے ساؤتھ ایشیا کو قبضے میں لے لے گا. 2020 اگلے سال ہے، خبر چھپی ہے 1996 میں، اور اس میں لکھا ہے کہ اس مقصد کے لیے پاکستان میں ایک کرکٹر عمران خان کو چنا گیا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. یہ ہے وہ حالات کہ ہمیں کہاں لے آئی ہے یہ صورتحال. اور آپ نے دیکھا ابھی چند روز پہلے قادیانی فرقے کے سربراہ نے بیان دیا کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے آئین سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے شک خارج کر دی جائے. یہ اس کا باقاعدہ بیان ہے. اب ایسی صورتحال میں کیا ہم نے ان حالات میں اپنا فرض نہیں ادا کرنا؟ میں تمام علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تمام مکاتب فکر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب میں یہ سوال اٹھاتا ہوں تو میں کسی ایک خاص مکتب فکر کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا، میں امت مسلمہ کی ترجمانی کرتا ہوں جب یہ سوال اٹھاتا ہوں. میرے کسی کے ساتھ یہ مسابقت نہیں ہے کہ تم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت رکھتے ہو اور ہم زیادہ محبت رکھتے ہیں. پوری امت یکساں طور پر آقا دو عالم سے وابستہ ہے اور اس کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے. اس میں مسابقت کا کیا سوال ہے؟ میں نے پارلیمنٹ میں بھی بات کی تھی کہ آپ لوگ اس فلور پر میری طرف اس طرح انگلی کر کے اشارہ نہ کریں کہ خدا نہ خواستہ میں کسی ایک خاص مسلک کا نمائندہ ہوں. میں پوری قوم کا نمائندہ ہوں، تمام مذہبی دنیا کا نمائندہ ہوں اور اس کے کاس کو اٹھاتا ہوں. میرے محترم دوستو، اب ہمارا یہ ملک جس بحران سے گزر رہا ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس نقطے پر متفق ہیں. صرف اپوزیشن کی جماعتیں نہیں، حکومت میں بیٹھی ہوئی بعض جماعتیں بھی ہمارے ساتھ اتفاق کر چکی ہیں کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی. اور ایک پارٹی سے میں نے پوچھا کہ آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے جب اس نقطے پہ اتفاق کر رہے تھے ہمارے ساتھ، کیا ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا بس جی وہاں سے فون آ گیا تو پھر ہم چلے گئے. تو ہمارا یہ موقف کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، آج تمام جماعتیں متفق ہو چکی ہیں، بڑی جماعتیں اور چھوٹی جماعتیں باضابطہ اپنے اپنے اجلاس کر کے انہوں نے 27 اکتوبر کے مارچ میں حصہ لینے اور اس کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا. بھائی آزادی مارچ ہوگا، آزادی مارچ. ہمارے کچھ دوست خاموش تھے، ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید وہ دعاؤں کے لیے خاموش ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی اب ہمدردی کی آوازیں ہم سننے لگ گئے ہیں. یہ قومی سطح کی تحریک ہے. صرف ایک فرد کو آپ نشانہ بنا کر نہ سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ہم ان سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جمعیت والے جو ہیں یہ تو مدرسوں کے معصوم طلبہ کو لائیں گے, یہ سارے آپ معصوم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ معصوم ہیں, بات بنیادی یہ ہے کہ اگر میرے مدرسے کا نوجوان وہ پاکستان کا ووٹر ہے اور وہ اپنا ووٹ استعمال کر سکتا ہے, تو جب میرے اس مدرسے کے نوجوان کے ووٹ کو چوری کیا جائے گا تو اس پر اس کو احتجاج کا حق نہیں ہوگا. یہ تو پورا الیکشن چوری کر کے گئے ہیں, اور پہلے تو انہوں نے مقدمے دائر کیے سیاسی مخالفین کے خلاف, مکافات عمل دیکھیے کہ آج ان کی پوری جماعت بہت بڑی چوری کے الزام میں پکڑی گئی ہے, اور ماہرین قانون کہتے ہیں کہ پوری جماعت ہی نااہل ہو سکتی. ساری دنیا کی چوریاں ایک طرف اور اس ایک پارٹی کی ایک سال کی چوریاں ایک طرف. پہلے کہتے تھے ان حکومتوں نے قرضے لیے ہیں, آئی ایم ایف سے قرضے لیے ہیں, ملک کو تباہ کیا. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 70 سالوں میں پچھلی تمام حکومتوں نے جو قرضے لیے ہیں ان سب کو جمع کر کے اس حکومت نے جو ایک سال میں قرضے لیے ہیں وہ ان سب سے زیادہ ہے. آئی ایم ایف سے میں قرضہ لوں گا تو خودکشی کو ترجیح دوں گا, اب کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. میرے محترم دوستو, احتساب کے عمل سے اس حکومت کی یہ کوشش رہتی ہے کہ معاشی ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹائی جائے, لیکن عوام کا جو کرب ہے, مہنگائی ہے, پیداوار ختم ہو چکا, بازار سے راشن خریدنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے, یہ ان کی معاشی پالیسیوں کی ناکامی احتساب کا عمل عوام کو متوجہ نہیں کر رہا ہے. اس کی مہنگائی پر لوگوں کی نظریں ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں اس وقت عام آدمی کے لیے ہے کہ وہ غریب بازار سے اگر 30-40 ہزار روپے بھی ماہانہ کماتا ہے تب بھی وہ ایک مہینے کا راشن خرید کر نہیں لا سکتا. صرف ناکام نہیں ہے بھائی, ناجائز بھی ہے. ابھی آپ اندازہ لگائیں, پہلے کہا کہ ملک کی معیشت کو ہم بہتر کریں گے, لوگوں کو مرغی اور انڈے دیں گے, پھر کہا ہم لوگوں کو کٹے دیں گے, ابھی کہتے ہیں ہم لنگر چلائیں گے. تو وہ فوجی بھرتی ہو رہی تھی نا, تو ایک میراثی کے گھر میں بھی آ گئے کہ بھائی آپ کو جوان ہے تو آپ اس کو دے دیں, ہمارے حوالے کر دیں. تو انہوں نے کہا کس لیے میرے بیٹے کو مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ کہتے ہیں کہ ان کو فوج میں بھرتی کرنا ہے. تو اس کی ماں نے کہا کہ اگر معاملہ میراثی کے بیٹے تک آ گیا نا جی, تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی صلح کر لو. اس مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے, اور اگلے 2 سالوں تک بھی صورتحال بہتر ہونے کے امکانات نہیں ہیں. اب یہ نااہلی ہے یا سازش ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. یہ نا اہلی ہے یا سازش، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اتنے عقل مند مغرب اور امریکہ دونوں کہتے چلے آئے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے دنیا کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا سکتی ہے، پاکستان خطے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اب جب ہمارا نااہل وزیر اعظم تقریر کرتا ہے اقوام متحدہ میں تو کہتا ہے کہ ہم ایٹمی جنگ لڑیں گے، ہم ایٹمی حملہ کریں گے. اب وہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی زبردست تقریر کر دی، بڑی جرأت مندانہ تقریر کر دی، لیکن اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ پرلے درجے کی حماقت کر دی. ایک طرف آپ نے اپنے ایٹم بم کے مقابلے میں ہندوستان کو مدعی بنا دیا، اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جہاں ہم اس معاہدے پہ دستخط کرتے ہیں کہ ایٹمی صلاحیت میں کوئی پہل نہیں کرے گا، وہ پاکستان نے کر دی ہے. دوسرا یہ کہ دنیا کے اس دعوے کی تصدیق کر دی کہ واقعی پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہمارے لیے خطرہ ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی ہندوستان اور ہمارے درمیان ایٹمی جنگ ہو نہیں سکتی، کبھی انسانی تاریخ میں پڑوسی ملک ایٹمی طور پر نہیں لڑے ہیں. پڑوسی ممالک جب ایٹمی جنگ لڑتے ہیں تو دونوں ملک تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے بات، تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن بلا وجہ اس نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اب یا تو حماقت ہے یا پھر سازش ہے، کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے پہلے قوم کو بھوک سے مارو اور انتہائی بھوکے ہو کر پھر نعرے لگائیں کہ بیچو اس ایٹم بم کو ایک بڑی قیمت پر، ملکی معیشت کو بہتر کرو، تاکہ اس بہانے پر لوگ چیخ اٹھیں کہ بھئی ایٹمی صلاحیت ختم کر دو، اور دوسرا یہ کہ دنیا کے سامنے پاکستان کو مجرم پیش کرو، ریاست کو مجرم پیش کرنا. میں ایک بات کہوں تو وہ میری بات ہے، میں اس کا جواب دے ہوں، لیکن اگر وزیر اعظم کرتا ہے یا آرمی چیف کرتا ہے یا وزیر دفاع کرتا ہے یا ہماری کیبنٹ کرتی ہے تو پھر یہ فرد کی بات نہیں ہوتی، یہ پھر ریاست کی بات ہوتی ہے. آپ نے ہمیں پوری دنیا کے سامنے جواب دہ کر دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم کشمیر حاصل کریں گے. پتہ نہیں 12 تاریخ کو کون سا دن ہے، مجھے تو نہیں یاد کہ ہم نے کبھی 12 ستمبر کو کشمیر کا دن منایا. آج کل یہ میرا خیال میں 12 کو منا رہے ہیں، 12 اکتوبر کو ہے نا. زنجیر بنائیں گے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ہم کشمیر پر بڑے خفا ہیں. میرے محترم دوستو، جس طرح ہم نے پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 247 کو ختم کیا اور فاٹا کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور اس کو صوبے میں ضم کر دیا، ہندوستان نے آرٹیکل 370 اپنے آئین کا ختم کر کے کشمیر کو اپنے اندر ضم کر دیا اور اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی. اب یہ باتیں کیا پاکستان کو معلوم نہیں تھی؟ وہ تو الیکشن کمپین چلا رہا تھا اور اپنے منشور میں اس نے لکھا تھا کہ میں یہ ختم کروں گا اگر مجھے 2/3 اکثریت مل گئی. تو پھر یہ خطرہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے تھا، آپ کو لابنگ کرنی چاہیے تھی، آپ کو دنیا میں جانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر رہا ہے اور اس کا انضمام کر رہا ہے. یہ نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا. الٹا جب مودی الیکشن کے مہم چلا رہا تھا تو ہمارے عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ اللہ کرے مودی صاحب کامیاب ہو جائیں، مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد ملے گی. تو اس کے کامیابی کا دعائیں بھی کرتا رہا، کمپین بھی اس کے لیے چلاتا رہا. اب جب وہ کامیاب ہو گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہو گیا یا نہیں؟ تو یہ باتیں ہیں. اب مسئلہ اور ہے، ہم کشمیر حاصل کر کے رہیں گے. اس بات کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کشمیر بلکہ ہر جگہ کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک خطہ کشمیر اور ایک کشمیر پر آباد قوم. سمجھ آ رہی ہے نا؟ خطہ حاصل کرنا یہ عوام کا کام نہیں ہوتا، یہ ہماری قوت دفاع اور فوج کا کام ہوتا ہے. لیکن جنگ عوام لڑ رہے ہیں، حاصل کرنا ہے خطے کو. جب ہم خطہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر ہمیں شور مچانا ہے، وہاں کے انسانی حقوق کی بات کرنی ہے، اور اس شور و غوغا میں ہماری ریاستی کمزوری چھپ جاتی ہے. ان کی ذمہ داریوں کو ہم ڈھانپ لیتے ہیں تو وہ ذمہ داری بھی پھر ہم پوری کرتے ہیں، ورنہ انسان تو انسان ہے. ہم کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہیں. 27 اکتوبر کو جب پوری دنیا میں کشمیریوں میں سیاح مناتا ہے، ہم نے اس دن بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. لیکن انسان تو انسان ہے. جب برما کے مسلمانوں پر عذاب ٹوٹا اور کیمرے کے سامنے ان کے فلم بناتے ہوئے جسم کے ٹکڑے کاٹے جاتے تھے، مسلمانوں کی نسل کشی ہوتی تھی، ہم نے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی، لیکن ریاست خاموش رہی، ہمارا میڈیا خاموش تھا اس انسان پر. وہاں انسانی حق کہاں تھا؟ لیکن بہرحال کشمیر ہمارا ہے، اور ہم انشاءاللہ کشمیریوں کے جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ شریک رہیں گے. لیکن میں ریاست کے کردار پر سوالات اٹھانا چاہتا ہوں. وہاں نیک نیتی نظر نہیں آ رہی، وہاں مگرمچھ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں، وہاں کشمیریوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. ہم حکمرانوں کے اس دھوکے کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں. میرے محترم دوستو، اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ عوام کی طاقت سے، ہم ہیں تو مذہبی لوگ لیکن ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ کسی ریاستی ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی تصادم نہیں ہوگا. ہم نے 15 ملین مارچ کیے، اور ایک سے ایک بڑھ کر ملین مارچ، لیکن نہ گملہ ٹوٹا، نہ پتا گرا، نہ شیشہ ٹوٹا. یعنی ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں. تو ہم جب اسلام آباد آئیں گے تو ہم پھر بھی بتائیں گے کہ ہم پرامن لوگ ہیں. اب تو ہم اکیلے بھی نہیں ہیں، اب تو تمام حزب اختلاف، تمام جماعتیں ساتھ ہو رہی ہیں، پورے اجماع کے ساتھ قوم نکل رہی ہے. تو یہ جو اتفاق رائے ہے، یہ ایک نیک شگون ہے ان جیسے نااہل حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے.
نعرہ تکبیر، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان، آج قدم بڑھاؤ.
معیشت تباہ ہو گئی ہے، عام آدمی کو روزگار نہیں مل رہا. جس نوجوان کو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا، آج 1 سال کے اندر 15 سے 20 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے. نوجوان کے مستقبل کو تاریک کیا گیا. عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں رو رہا ہے، اور پورے ملک کا تاجر آج متفق ہے، اور وہ پورے ملک میں ایک ہڑتال کر چکا ہے، اب دوسرا شٹر ڈاؤن ہوگا اور وہ بھی ملک گیر ہوگا. اگر ملک کا تجارت کا پہیہ جام ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح یہ ملک چلے گا؟ اب ایک ہی راستہ ہے ملک کو بچانے کا، کہ اس حکمران کو ہٹاؤ. یہ جعلی اسمبلی، یہ جعلی حکومت، یہ جعلی اکثریت اب نہیں چلے گی. تو اس بات پہ اتفاق ہے نا آپ لوگوں کا؟ اور ہم بتائیں گے کہ عوام کا سیلاب کیا ہوتا ہے، عوام کتنی تعداد میں ملک کے کونے کونے اور گوشے گوشے سے نکل کر ایک ایک گاؤں کے لوگ، دکاندار، چھابڑی والا، آج وہ اس حالات سے تنگ آ کر نکلنا چاہتا ہے اور اسلام آباد پہنچنا چاہتا ہے۔ تو قوم متحد ہے، اور مدرسوں سے مت ڈرو، مدرسوں والے بیچارے تو غریب لوگ ہیں۔ انگریز کہتا تھا یہ تو معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے، انگریز اس تعلیم کو تعلیم ہی نہیں کہتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کو اپنے کاغذات میں ان پڑھ لکھا انہوں نے، لیکن آج امریکہ کہتا ہے داڑھی پگڑی والا بڑا خطرناک ہے، آج کل خطرناک ہو گیا جو۔ کوئی خطرناک نہیں، تمام مدارس آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام مدارس پر امن ہیں، تمام جمعیت علماء اور مجلس عمل پر امن ہیں، اور ہم ایک پرامن شہری کی حیثیت سے اسلام آباد جا کر یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ ہماری نمائندہ حکومت نہیں ہے، اس کو اپنے محل سے نکال دو۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس طرف آگے بڑھیں گے، اور بھرپور طور پر 27 تاریخ کو آپ نے مارچ کا آغاز کرنا ہے، اس بات کو سمجھو، آغاز کرنا ہے، اور 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہونا ہے، کیونکہ جب دور دور سے لوگ قافلے آئیں گے تو کئی دن راستے میں رکھیں گے جی۔ تو اس لحاظ سے انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، کامیابی آپ کی ہوگی، اور اب میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرما لیں تاکہ جی مدارس کو کس نے روکا ہے، کون روک سکتا ہے۔